അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അം ഖലഖുസ് സമാവാത്തി വൽ അർദ ബൽ ലാ യൂഖിനൂൻ അം ഇൻദഹും ഖസാഇനു റബ്ബിക അം ഹുമുൽ മുസൈഫിറൂൻ അം ലഹും സുല്ലമുൻ യസ്തമീഊന ഫീ ഫലിയാതി മുസ്തമീഊഹും ബിസുൽത്താനിൻ മുബീൻ أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے اور قران حکیم کے 27 سے پارے میں سورۃ طور کا مطالعہ اس وقت جاری ہے. مشرکین مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رد کر رہے تھے شبہات میں مبتلا تھے, شرکیہ عقائد اور اعمال میں مبتلا تھے, ان کے حوالے سے کلام جاری ہے اور وہ جو ایک کشاکش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جاری تھی اس کے تناظر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کلام میں رہنمائی آ رہی ہے. اور اس وقت جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ایک سوالیہ انداز ہے جو اللہ تعالی نے اختیار کیا, اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والے کو غور و فکر کی دعوت دی جائے, درو بینی کی دعوت دی جائے, اپنے اندر جھانک کر سوال کا جواب تلاش کرنے کی اس کو دعوت دی جائے. گزشتہ نشست میں آیت نمبر 35 کے حوالے سے تعلق ہوا تھا جس میں یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سوال کیا ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ کسی بغیر بنانے والے کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے بنانے والے ہیں. اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے دلائل جا بجا اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں, اور وہی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور چلا رہا ہے, اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. باقی ہر شے وہ مخلوق ہے, اور جو مخلوق ہو وہ محتاج ہوتی ہے, اور جو محتاج ہو وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. یہ گفتگو پچھلی آیت میں بھی تفصیل سے ہمارے سامنے آئی تھی, اور وہ جو سوالات کا ایک انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اختیار کیا وہ اس مقام پر بھی جاری ہے. سورہ طور کی آیت نمبر 36 کا آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا کہ ام خلق السماوات والارض, کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, بل لا یوقنون, بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. بہت سادہ ایک بات آ رہی ہے لیکن بڑی گہری بات ہے, بڑی گہری چوٹ ان کے باطل عقائد پر لگائی جا رہی ہے. پچھلی آیت میں یہ تھا کہ کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے یا بغیر کسی بنانے والے کے پیدا ہو گئے, یہ تو انسان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کینوس کو اور بڑا کر رہا ہے. ذرا اس کائنات پر نگاہ ڈالو. آج جس کائنات کو آپ اور میں اپنے علم کے تھوڑے اضافے کے ساتھ جانتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ایکسپلوژن آف نالج ہوتا چلا جا رہا ہے, اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ ہر دور کے انسان کو اپیل کرتا ہے, غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. بہرحال جس ماحول میں قرآن کریم نادل ہو رہا تھا یہ زمین و آسمان تو اس وقت بھی موجود تھے. تو دعوت دی جا رہی, ذرا غور کرو, تمہارا معاملہ تو بہت ہی ہلکا سا ہے. یہ 5.5-6 فٹ کا انسان اس پوری کائنات میں اس ذرے کی نسبت بھی نہیں رکھتا, لیکن آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, کیا انہوں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ ظاہری بات ہے جواب کیا آئے گا, بالکل نہیں. جیسے پچھلی مرتبہ گفتگو کے دوران میں نمرود کا ذکر آیا تھا, جس نمرود نے خدائی کے دعوے کیے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کہا کہ دیکھو جی میں بھی زندگی موت کا فیصلہ کر سکتا ہوں, وہ واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اس نمرود نے یہ کیا کہ ایک مجرم کو جو کہ قاتل تھا اس کو معاف کر دی, دیکھو جی میں نے اس کی زندگی بچا لی, اور ایک بے گناہ کو اس نے قتل کروا دیا, کہا جی میں نے اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام اس کا بھی جواب دے سکتے تھے, البتہ اللہ کی توحید کے دلائل بے شمار ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کر دکھا دے. قرآن کہتا ہے فبوہیت الذی کفر, تو جس سے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ مبہوت اور حیران و پریشان ہو کر رہ گیا، کیونکہ نمرود کو بھی معلوم تھا کہ وہ اس کا ابا، اس کے ابا کا ابا، اس کی نسلوں کی نسلیں جو ماضی میں تھیں ان سے بھی پہلے سورج کا نظام جو چلتا چلا آ رہا ہے کہ وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہاں وہی انداز ہے، تم اپنی ذات کے بارے میں ذرا سوچتے ہو، اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات کے بارے میں تو سوچو۔ جیسے قرآن سورہ نازعات میں کبھی کہتا ہے اس انداز سے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ، کیا تمہارا پیدا کیا جانا زیادہ بڑا معاملہ یا آسمان کا بنایا جانا؟ یا قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا بنایا جانا یہ لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑا معاملہ ہے۔ خیر، یہ دلائل تو آخرت کے تعلق سے بھی ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے تعلق سے بھی ہیں، یہاں توحید کے دلائل کے ذکر میں بات آ رہی ہے۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ یقین نہیں رکھتے۔ جب اس کائنات کا پیدا کرنا، یہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر ہے، اسی کی صناعی ہے، اور جن جھوٹے معبودوں کو ان مشرکین نے تراش رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا ہے، ان کا کوئی شرکت کا معاملہ نہیں اس تخلیق کے عمل میں، تو ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ عبادت کا حقدار وہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، جس نے بھوک میں کھلایا، خوف سے امن عطا فرمایا۔ یہ وہ توحید کے دلائل ہیں جو مستقل اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ آگے ارشاد ہوا، ام عندہ خزائن ربی کا، کیا ان کے پاس آپ کی رحمت، رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ داروغہ بنے بیٹھے ہیں؟ یعنی یہ جو نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی، اس پر بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، معاذ اللہ، ایک طرف شرک میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو، یعنی ان کا جملہ ہے، معاذ اللہ، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم ملا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت دے دی، اللہ تعالیٰ کو طائف یا مکے کا کوئی بڑا سردار نہیں ملا، اللہ تعالیٰ کو کوئی مالدار گھرانے کا فرد نہیں ملا، اس نے ایک یتیم کو جو یتیمی کی زندگی گزار چکا اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبوت کے لیے۔ اس کے تعلق سے بھی قرآن حکیم مختلف پیرایوں میں ذکر کرتا ہے۔ عام طور پر ایک دنیا پرست انسان کا تصور کیا ہوتا ہے؟ مال کا دیوانہ، دنیا کا محبت کرنے والا، دنیا کا غلام، دنیا کا بندہ، اس کا معیار ہوتا ہے مادہ پرستانہ سوچ والا، جس کو مٹیریلزم کہتے ہیں انگریزی میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اسی کی عزت ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہوگا تو عزت ہوگی، کسی کے پاس منصب ہو بڑا، کسی کے پاس اختیار زیادہ ہو، کسی کے پاس مال زیادہ ہو، کسی کے پاس جائیدادیں زیادہ ہوں، کسی کے نوکر چاکر زیادہ ہوں، آج کے اعتبار سے کہیں کسی کا لشکر بڑا ہو، آج کے اعتبار سے کریں کہ جب وہ سڑکوں پر نکلے تو ہٹو بچوں کی صدائیں لگیں، آج کے اعتبار سے کہا جائے گا جب وہ نکلے تو پروٹوکول کے ساتھ نکلے، لوگوں کو سگنل پر روک بھی دیا جائے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہمارے ذہن میں یہ معیارات آتے ہیں، یہ دنیا پرستوں کے معیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے پیغمبروں پر، معاذ اللہ، لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ تمہارے ماننے والے تو ہمارے معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں۔ یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی، نوح علیہ السلام سے، کہ تمہارے اوپر ایمان، تم پر ایمان لانے والے تو ہمارے معاشرے کے کمزور طبقات ہیں۔ یہی بات مشرکین مکہ کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کہتے، کبھی کہتے یہ بلال کو یہاں سے ہٹایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خباب کو یہاں سے اٹھایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب مجلس میں بیٹھیں گے۔ یہ دنیا پرستوں کا معیار ہوتا ہے۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں، اگر مسلمان بھی دین کی تعلیم سے دور ہو، ایمان کے تقاضوں سے دور ہو، کتاب الہی و سنت رسول علیہ السلام کی تعلیم و تقاضوں سے دور ہو، تو معیار یہی ہمارے مسلمان معاشروں میں نظر آتا ہے۔ ہم بھی لوگوں کو ان کی گاڑیوں کی بنیاد پر، ان کے ڈریس کوڈ کی بنیاد پر، ان کی جائیدادوں کی بنیاد پر، ان کے منصب کی بنیاد پر، ان کے اختیارات کی بنیاد پر جانچتے ہیں، ان کے گھروں کی بنیاد پر جانچتے ہیں، گھر بڑا ہے، کاروبار بڑا ہے، مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، جائیداد زیادہ ہے، تو یہ ہے بھائی، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ ہے انورٹڈ کوما میں وی آئی پی، یہ انورٹڈ کوما میں جس کی کوئی سے ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے؟ اور جس کو دیکھا کہ مال نہیں ہے، جس کو دیکھا کہ زیادہ بڑا گھر نہیں ہے، جس کو دیکھا کہ ذرا عام سمپل سا لائف سٹائل ہے، یہ تو معاف کیجئے گا کہ گیا گزرا آدمی ہے۔ اور بھی بازاری الفاظ ہیں، وہ میں استعمال نہیں کر سکتا، ہمارے ذہنوں میں آ رہے تو بالکل گیا گزرا ہے۔ شیخ سعدی کا واقعہ ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں ایک دن حکایات انہوں نے بڑی لکھی، اب تو وہ زمانہ چلا گیا جب گلستان اور بوستان ہمارے گھروں میں پڑھائی جاتی تھی اور حکایات کے ذریعے باتوں کو سمجھایا جاتا تھا۔ تو کہتے ایک دن میں دعوت پر گیا، انوائٹڈ تھے وہاں پر، لیکن دعوت میں گئے تو سادہ کپڑا پہن کے گئے، سادے کپڑے پہن کر جب گئے تو دربان نے وہیں سے واپس کر دیا، کہ بھائی تم جیسے لوگوں کی دعوت نہیں ہے، یہاں تو بڑے لوگ آئیں گے، مطلب جو کروفر کے ساتھ آئیں گے اور عمدہ لباس کے اندر آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اچھا کپڑا بھی ان کو نے دیا تھا، وہ گھر گئے اور انہوں نے دوبارہ کپڑے اپنے تبدیل کیے اور کپڑے تبدیل کر کے اچھا لباس پہن کر آئے۔ اب جو آئے تو دربان نے ان کو سلوٹ مارا، ویلکم سر، پلیز اندر آئیے۔ جب کھانا شروع ہوا تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے کھانا لے کے اپنے کپڑوں پر تھوڑا سا ڈالنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا، کہا بھائی دعوت سادی کی تھوڑی ہی ہے، دعوت تو کپڑوں کی ہے، تو میں کپڑوں کو کھلا رہا ہوں کیونکہ کپڑوں کی وجہ سے مجھے اندر آنے دیا گیا۔ باقی شیخ سعدی اس امت کے اندر، ہمارے ماضی کے بزرگوں کے اندر بڑی شخصیت گزرے، علم کے اعتبار سے، دیگر امور کے اعتبار سے، لیکن حالت کیا ہے کہ یہ کپڑوں کی دعوت ہے، شیخ سعدی کی دعوت نہیں۔ کیا خیال ہے آج ہمارے بھی معیارات ایسے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی کس بنیاد پر لوگوں کو پرکھتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ، مولوی بھی لوگوں کو وہ پسند ہے جو انگریزی بولے اور ذرا سا ایکسنٹ بھی اس کا اچھا ہو تو لوگ فوراً امپریس ہو جاتے ہیں۔ او بھائی اگر انگریزی ایک زبان ہے، اگر کہیں ضرورت ہے تو بول لو، پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن معیار اگر یہ ٹھہرا کہ انگریزی بولتا ہے تو یہ جناب اعلی رتبے والا ہے، تو لندن میں اور نیو یارک میں کوئی جھاڑو دینے والے کی انگریزی تو آپ سے بھی اچھی ہوگی، مجھ سے بھی اچھی ہوگی، تو کیا اس کے جھاڑو دینے والے کی انگریزی کی فلوئنسی کی بنیاد پر اس کو ہم، یہ ہے مرعوبیت والی سوچ، معاف کیجیے گا، یہ ہے گھٹیا سوچ، یہ ہے سطحی سوچ، یہ ہے عامیانہ انداز۔ تو بہرحال یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر رویہ ہے۔ آئیے دوبارہ 14 صدیوں پہلے چلیں، تو سرداران قریش کہتے تھے کہ بھائی یہ کس کو دے دی گئی نبوت؟ ایک یتیم کو، معاذ اللہ، اللہ کو یہی گھرانہ ملا اور یہ یتیم ہی ملا، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اللہ کسی سردار کو جو ہے نبوت عطا کرتا، کوئی مکے کے سرداروں میں سے ہوتا، کوئی طائف کے سرداروں میں سے ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں ان سے پوچھ رہا ہے، ام عندہم خزائن ربی کا، کیا ان کے پاس آپ کی رب کی رحمت کے خزانے ہیں، ام ہم المسیطرون، یا یہ داروغہ بن کر بیٹھے ہوئے، انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تقسیم کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انداز ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنے رسالت کے منصب پر کس کو سرفراز فرمائے۔ یاد رکھیے، کبھی دو الفاظ آپ سنیں گے کہ نبوت وہبی شے ہے، کسبی شے نہیں ہے۔ یہ الفاظ سمجھ لیتے ہیں، وہاب کس کی ذات ہے؟ الوہاب، اللہ عطا کرنے والا، تو یہ اللہ کی عطا سے ملنے والی شے ہے، یہ کسب والی شے نہیں۔ کسب کسے کہتے ہیں؟ کسب حلال، ہم نے سنا ہے نا، کمائی۔ تو کوئی محنت سے نبی بن جائے یہ ممکن نہیں ہے، کوئی محنت سے نبی بن جائے یہ ممکن نہیں ہے، یہ کسبی شے نہیں ہے، یہ وہبی شے ہے، یہ اللہ کی عطا سے عطا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے، تم داروغے بنے ہوئے ہو، تم ٹھیکے دار بنے ہوئے ہو، یہ ہے انداز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان کو سمجھانے کے اعتبار سے۔ باقی ہمارے لیے نقطہ کیا ہے، وہ جو مشرکین مکہ کا یا ماضی کی سرکش اقوام کا یہ انداز رہا کہ وہ لوگوں کو پرکھتے ہیں مال، دولت، منصب، لباس وغیرہ کی بنیاد پر، اور اللہ کا یہ معیار قطعا نہیں۔ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے وہ تو وہبی شے ہے، ادر وائز کیا ہے، کسب کے معاملات میں، یعنی جہاں محنت کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی کی محنت آپ اور میں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اور میں اللہ کے ولی بننا چاہیں تو اس کی محنت کر سکتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ولایت سے مراد دوستی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، پشپنا ہے ایمان والوں کا، اور اولیاء اس کی جمع ہے۔ اللہ کے ولی بننا چاہیں، اللہ کے دوست بننا چاہیں، اللہ کے مقرب بننا چاہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہیں، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہیں، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ کے ہاں مال، چہرے، لباس، رنگت، نسل، منصب، جائیداد، یہ کوئی معیار نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا کی ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال نہیں دیکھتا۔ بتائیے، حضرت بلال کا چہرہ رنگت کے اعتبار سے کیسا ہے سب کو معلوم ہے،
اور ابو لہب کا کیسا تھا؟ بڑا سرخ و چٹا تھا. لیکن ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب میں قیامت تک کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب. سرخ رنگت والا تھا یعنی خوبصورت تھا, مالدار تھا, قریش کا سردار تھا, جائیداد تھی, نوکر چاکر تھے, سب کچھ تھا, لیکن ایمان نہیں ہے تو قیامت تک لعنت ہو رہی ہے نا اس پر. تو اللہ کے معیار کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا, تمہارے مال نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ان دلوں میں ایمان ہے کہ نہیں؟ ان اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے کہ نہیں؟ اس بنیاد پر یعنی ایمان ہے, نیک اعمال ہیں, تقویٰ ہے, تقویٰ کی روش ہے, تو اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم ہے. باقی محض مال, محض جائیداد, محض خوبصورتی, محض رنگت کا معاملہ, نسل کا معاملہ, اقتدار کا معاملہ, اس بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے متقی و فرما بردار لوگ ان کے پاس مال نہیں ہو سکتا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے متقی و فرما بردار لوگوں کے پاس بادشاہت نہیں ہو سکتی. خلفائے راشدین کو بھی تو خلافت ہی ملی ہے نا, اقتدار تو ملا ہے. پیغمبروں میں چلے جائے, سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت تو عطا ہوئی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی کا مقام اللہ کی نگاہوں میں منصب, مال, دولت, جائیداد, خوبصورتی, رنگت, خاندان وغیرہ کی بنیاد پر نہیں, وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائیں. اسی کے ضمنی طور پر ایک اور نقطہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو چار باتیں دیکھی جاتی ہیں. خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, مال دیکھا جاتا ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, اور سیرت و کردار تقویٰ کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف میں حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تقویٰ کو, سیرت کو, کردار کو ترجیح دیا کرو. یہ دو پہلو آ گئے اب ہمارے سامنے. ایک ہمارے روزمرہ کے معمولات, کہ ہم کسی کے ظاہر کے گیٹ اپ وغیرہ وغیرہ کی بنیاد پر کسی کو عزت دیتے, تو شیخ سعدی والا واقعہ ذہن میں رکھیے گا, اور ابو لہب, اور دوسری طرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کمپیریزن موازنہ ذہن میں رکھیے. یہ عموم کے معمولات ہیں. اور ایک ہے وہ جو نکاح کا بندوبست جب بندہ کرتا ہے اور تلاش کرتا ہے تو رشتے طے کیے جاتے ہیں. تو حضور فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, مال کو دیکھا جاتا ہے, خاندان کو دیکھا جاتا ہے, اور تقویٰ, سیرت و کردار کو دیکھا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سیرت و کردار اور تقویٰ کو ترجیح دیا کرو. یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. باقی کوئی خاندان دیکھ لے تو منع نہیں ہے, مال بھی دیکھ لے. بہرحال لڑکے کے بارے میں یہ, یعنی جس کا نکاح کا معاملہ آ رہا ہے, جس کی طرف سے پیغام آیا ہو, کفالت کی ذمہ داری بھی تو اس پر ہے نا, یہ دیکھنا کوئی حرج نہیں. لیکن ترجیح کا معیار وہ مال, خاندان, خوبصورتی نہ ہو. ترجیح کا معیار, پریفرنس کا جو معیار ہو, وہ سیرت و کردار و تقویٰ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ معیار مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہم کمزور ہیں, معاف کیجئے گا, مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں, معاشرے کے چلن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہہ جاتے ہیں. لیکن اصول وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا. اور یاد رکھیے, دو فٹ نیچے چلے جائیں گے تو خوبصورت چہرہ بھی مٹی مٹی ہو جائے گا, دو فٹ نیچے چلے جائیں گے تو مال کے ڈھیر بھی اوپر پڑے رہ جائیں گے, دو فٹ نیچے چلے جائیں گے تو کتنا ہی بڑا اور اونچا خاندان کیوں نہ ہو, وہ خاندان والے بھی یہیں رہ جائیں گے. جانے والا آپ کا میرا عقیدہ اور ایمان ہے, اور جانے والا آپ کا میرا عمل اور کردار ہے جو آپ کے میرے ساتھ جائے گا, اور اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آگے ارشاد ہوا, وہی سوالات کا سلسلہ جاری ہے, جو کشاکش جاری, جو ضد پر اڑے ہوئے مشرکین مکہ, اور جو کفریہ شرکیہ عقائد پر اڑے ہوئے ہیں, اعتراضات کر رہے ہیں, شبہات پیدا کر رہے ہیں, مستقل ان کے سامنے سوالات رکھے جا رہے ہیں. ارشاد ہوا اگلی آیت میں, ام لہم سلم یستمیعون فیہ, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں؟ یعنی وہ کاہنوں کی بات کو مان لیا کرتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ آسمان سے کوئی اچک کر لے آتا ہے تو وہاں سے ہمیں کچھ پتا چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غور فکر کی دعوت دے رہا ہے. آگے ارشاد ہوا, فلیأت مستمعہم بسلطان مبین, تو چاہیے کہ ان کا کوئی سننے والا کوئی کھلی سند یا دلیل لے کر آ جائے. یعنی تم ان واضح حقائق کو جو تمہارے سامنے پیش ہو رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 برس کا کردار ان کے سامنے آ چکا ہے, صادق اور امین ان لوگوں نے کہا, بات پہلے بھی آ چکی, فیصلے انہوں نے کرائے, توحید کے دلائل واضح ہیں, شرک کا رد واضح ہو چکا, جھوٹے معبودوں کی بے بسی واضح ہو چکی. اب اعتراض کی گنجائش رہتی کیا ہے؟ تب ایک اور پہلو بتایا جا رہا ہے، ام لہم سلم یستمیعون فی، کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر سنتے ہوں، آسمان سے اوپر کی خبریں لے کر آنے کا کوئی آپشن ان کے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلیأتی مستمیعہم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کا کوئی سننے والا کوئی کھلی سند یا دلیل لے کر آ جائے. وہ جو شیاطین جنات وہ اوپر کی خبریں کچھ اچک کر یہاں لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، وہ ملمہ سازی کی باتیں، وہ کاہنوں کی باتیں، ان کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے، اور اسی کے تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ اب کیا دلیل تمہارے پاس ہے؟ کوئی آسمان سے سن کر آئے ہو؟ اور وہ دلیل اگر تمہارے پاس ہے ان حق کے دلائل کے رد کے لیے، تو لاؤ اس کو پیش کرو. یہ اللہ کا سچا کلام ہے جو دلائل حق بھی پیش کرتا ہے اور اہل باطل کو کہتا ہے کہ اپنی دلیل بھی پیش کرو. یہ قرآن کا چیلنج ہے. اس قرآن کا عالم تو یہ کہ اس دعوے کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو قرآن، یعنی ایک ذرا عجیب لفظ آپ کو محسوس ہوگا، جب قرآن ایک معاشرے میں آتا ہے دندناتا ہوا آتا ہے، علی وجیل بصیرت اپنی بات رکھوانا چاہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کروانا چاہتا ہے، تو اپنے دلائل بھی پیش کر رہا ہے اور کہہ رہے تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ. جیسے اہل کتاب سے بھی کہا جاتا ہے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو پیش کرو. آج ہم، معاف کیجئے گا امت مسلمہ، آج غیروں کی چمک دمک کو دیکھ کر جس مرعوبیت کا شکار ہو چکے ہیں ہم، غلامی در غلامی اور مرعوبیت در مرعوبیت میں اس انتہا پر آ چکے ہیں کہ ہم وہاں سے آئی ہوئی چیزوں کو بھی اسلامائز کرنے کی بات کرتے ہیں. غور فرمائیے گا، وہاں سے آئی ہوئی چیزوں کو بھی اسلامائز کرنے کی بات کرتے. بھائی اسلام اسلام ہے، اسلام کی اپنی اٹھان ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیم پر مبنی دین الہی ہے، اور اس کا اپنا مزاج، اپنے تقاضے، اپنا پورا نظام ہے. تو اس میں یہ کوئی قطر بیوت کرنا، یہ کوئی پک اینڈ چوز کا معاملہ کرنا، کچھ ادھر سے لے لو کچھ ادھر سے لے لو. مثلا ایک بڑے رائٹر ہیں ہمارے ملک کے، نام میں نہیں لیتا، انہوں نے بڑی عجیب پھلجڑی چھوڑ دی، چھوڑتے رہتے کبھی کبھی، کہ صاحب یہ 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے، چلو ہمیں نہیں منانا چاہیے، ہمیں نہیں منانا چاہیے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، آگے کیا کہا؟ دیکھیے 14 فروری کو ایسا ہونا چاہیے کہ میں اپنی بیگم کو لے کے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لوں، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا کے کھانا کھا لیں. کیوں بھائی 14 فروری کو کیوں کھائیں؟ سال کے 364 دن باقی کا روزہ رکھیں گے آپ؟ اور اب عجیب بات ہے، یہ مرعوبیت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس ویلنٹائنس ڈے کی اس پہلو کو تو نفی کر دو کہ چلو جی مزاج دین سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن لو ضرور 14 فروری کو اور اسلامائز کر دو. تو کل کس کس چیز کو اسلامائز کریں گے؟ اگر میں عرض کرنا شروع کروں تو بہت دور بات چلی جائے گی. یعنی چلے چھوڑیں، ورنہ اسلامک اسکولز بڑا خوبصورت نام ہے، اسلامک بینکنگ بڑا خوبصورت نام ہے، یہاں تک تو سب نے سنا ہوا ہے نا. ذرا ویسٹرن سوسائٹیز میں جائیے، جن کو ڈیٹ کا تصور ہے، واٹ از ڈیٹنگ، تو اسلامک ڈیٹنگ بھی چل رہی ہے ویسٹرن سوسائٹیز میں. اب اس سے آگے میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے؟ یہ مرعوبیت ہے. یعنی ان کو ہم تسلیم کر لیں پہلے، اور اب کہیں اسلام میں سے کوئی دلیل نکالو. اور نہیں بھائی، اسلام اپنی شان کے ساتھ آیا ہوا ہے، قرآن اپنی شان کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور قرآن الحق ذات اللہ کا عطا کردہ ہے. دین اسلام، دین حق، رب کائنات الحق ذات کا عطا کردہ ہے. اس کو علی وجیل بصیرت پورے یقین کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ ہمیں پیش کرنا چاہیے، نہ کہ ایک معذرت خانہ رویہ ہو اور کچھ پک اینڈ چوز کی بات ہو جائے، کچھ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہو جائے، کچھ ان کی لے لو. قرآن کہتا ہے سورہ قلم میں ودو لو تدہنو فیدہنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چاہتے ہیں کچھ آپ جھکیں تو یہ بھی جھک جائیں گے، کچھ آپ نرم پڑیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، کچھ آپ ان کی مان لیں تو یہ بھی کچھ آپ کی مان لیں گے. پرانی بات ہے، رشینس نے کبھی کہا یہاں ہندوستان کے علماء کو کہ بھائی اچھا دین ہے دین اسلام، لیکن ذرا شراب کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، چھوٹی نے یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، ذرا اس میں تھوڑی نرمی مل جائے تو ہم باقی اسلام تو قبول کر لیں گے، باقی بعد میں دیکھ لیں گے. اب ہم جیسے کم علم یا کم عقل لوگ ہوتے تو کیا کہتے؟ یار 100 باتیں مان رہے ہیں، اگر ایک نہیں مان رہے تو کون سا مسئلہ ہے؟ ہم مسلمان کون سی 100 پہ عمل کر رہے ہیں؟ معاف کیجئے گا، یہ دماغ تو چلتا ہے نا لوگوں کا. تو اگر 100 مان رہے ہیں اور ایک نہیں مان رہے تو 100 پہ تو آ جائیں، تو ایک اور منوا لیں گے. پھر ہمارا خیال شاید یہ ہوتا اس وقت اہل علم کا نہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب شراب کی ذرا گنجائش دے دو، تو کل یورپینز کہیں گے ذرا سور کی گنجائش دے دو. کوئی اور کہے گا ذرا نکاح کے بندھن کے بغیر کچھ اور کرنے کی گنجائش دے دو، تو بچے گا کیا؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو نو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، اسلام از اسلام، اسلام کی اپنی اٹھان، اسلام کا اپنا مزاج، اسلام کا اپنا نظام، وہ پورا بیان ہونا چاہیے۔ یہ جو آج ہمارا تصور آ گیا کہ چلو وہ ناراض نہ ہو جائے تو ایسا کر لیتے ہیں، چلو ان کو منانے کے لیے ویسا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ذرا کمپرومائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ذرا بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں، تو بھی دین میں بچے گا کیا؟ یعنی ایک اور مزاج انتہائی ادب سے عرض کر، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ ڈنگے کی چوٹ پر جو منکرات ان پر بات کرتے تھے، خاص طور پر سود کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، باطل نظام کے خلاف، تو خود وہ بیان کرتے تھے۔ بعض حضرات نے آ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہر چوتھے جمعے سود کی حرمت کے حوالے سے باتیں کرتے، بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے انداز میں کہوں تو بہت بات بھاری ہو جائے گی، میں ذرا اس کو ہلکا عرض کر رہا ہوں، تو وہ فرماتے بھائی دین میرے ابا جان کا تھوڑا ہی ہے، دین میرے ابا جان کا تھوڑا ہی ہے کہ آپ کو فلاں بات بری لگے تو میں وہ بیان نہ کروں، کل کوئی کہا کہ یہ بے حیائی کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، جیسے میں یہاں کرتا رہا ہوں، الحمدللہ 17 سال ہو گئے ہیں، لیکن ماضی میں کچھ نہ کچھ کامنٹ آتے تھے کہ صاحب آپ نے یہ بات کیوں بیان کر دی۔ ایک دفعہ عید کے موقع پہ شاید میں نے کہہ دیا کہ بھائی ذرا گھروں کا خیال رکھیں، گھر پہ ٹی وی بہت چل رہا ہے ہمارے یہاں، اور کیا کیا چل رہا ہے، آج بچے دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ ہندوانہ تہذیب کے اندر جب نکاح ہوتا تو پھیرے ہوتے نا، تو بچے پوچھتے ہیں باجی پھیرے کب لگائے گی، یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ بھائی معاف کیجیے اور ذرا احتیاط کیجیے اور ذرا کنٹرول کیجیے، کل بچے یہ نہ پوچھے کہ دادا کی چتا کب جلے گی۔ تو اس میں دو حضرات ناراض ہو گئے، وہ صحیح ناراض ہوئے، بات تو تلخ ہے نا یہ، لیکن کیا خیال ہے، جو بچہ آج یہ کہہ رہا ہے یہ بات بھی آج سے 5-7 سال پرانی ہوگی، جو بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ باجی پھیرے کب لگائے گی، اور جو بچہ یہ پوچھے گا کہ دادا کی چتا کب جلے گی، تو پرسوں یہ نہیں کہے گا کہ ہم سجدہ تو کریں ہمارا بت کدھر ہے، نہیں کہے گا وہ کیا۔ تو اب اگر ہم یہ خیال کرنا شروع کر دیں یار یہ والی بات بری نہ لگ جائے، ان کو یہ 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 بات بری نہ لگ جائے، تو بتائیے بیان کیا ہوگا، تو قرآن میں سے بیان کیا ہوگا۔ یہاں مقصد کسی کی ٹانٹنگ تھوڑی ہوتی، جمعے کا خطاب تو واضح و نصیحت ہے نا، کمی میرے اندر بھی ہے، وہ میں اپنی کمی کے لیے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصلاح کی توفیق دے، لیکن جب بیان میں بات آئے گی کبھی سود کی حرمت کی، تو سود کا ذکر تو کریں گے نا، حدیث تو بیان کریں گے نا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، کم ترین درجہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اب بری تو لگے گی مگر رسول اللہ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ برا لگے، تبھی یہ مثال دی ہے، تبھی جھرجھری آئے گی اور تبھی انسان سود کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جی۔ اور غیر محرم کے ساتھ اختلاط کہاں تک بات پہنچی گئی، رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے یہ گوارا کر لینا، تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے گوارا کر لینا، تم نہ محرم کو چھوو یہ کبھی گوارا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کیل کا سن کر ہی جھرجھری آ جائے نا، آئے اللہ کرے کہ جھرجھری، ہماری عقلیں کئی مرعوبیت کی طرف لے جاتی ہیں اور وہی کی تعلیم ہمیں حق کی طرف لے کر جاتی ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی احادیث میں اور اللہ تعالیٰ کبھی قرآن میں۔ غیبت کو لیجئے، غیبت کرتے ہیں نا لوگ، معاف کیجئے گا، کبیرہ گناہ ہے، احساس نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے کیا تم چاہو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھاؤ، آئی نا جھرجھری، اللہ یہی، کیونکہ ہمیں بری نہیں لگتی غیبت، بھائی غیبت کرتے تو کوئی زبان پر بٹر ٹیسٹ بھی نہیں آتا، کوئی کڑواہٹ بھی فیل نہیں ہوتی، جس کی غیبت کرتے اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوتا، نہ میری ہارٹ بیٹ کو کچھ ہوتا ہے، تو ہمیں لگ نہیں رہا کہ کوئی بری شے ہے، اللہ خالق اس کو پتا ہے کتنی بری شے ہے، تو اس نے قرآن میں کبھی انداز اختیار کیا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے تمہیں، جتنا یہ گندا ہے اتنا غیبت کرنا بھی برا ہے۔ سود کو لوگ بھائی میں دے رہا ہوں وہ لے رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو زنا والے بھی کہہ رہے وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ زنا بالجبر ہو یا بالرضا ہو دونوں منع ہے شریعت، زنا حرام ہے جس نوعیت کا بھی ہو، لیکن کیا ہے ہماری عقل نہیں سمجھا پاتی ہمیں، ہمارا رب جو کہ ہمارا خالق ہے وہ خوب جانتا ہے ہمارے نفع کی شے کیا ہے، نقصان کی شے کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کبھی اپنے کلام میں اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ مرعوبیت جو آج ہم پر طاری ہے، جس کی وجہ سے قرآن بیان نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے دین کی بات تعلیمات پر گفتگو نہیں ہو رہی، سود پر بات کرنے کے بارے میں لوگوں کو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے جی، بے حیائی کے طوفان کے بارے میں بات کرنے میں لوگوں کو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، شریعت کی سزاؤں کے نفاذ کے حوالے سے احکامات کے بیان کے بارے میں 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، فرقہ واریت کے خلاف بات کرنا اور ایک بڑا مشن امت کے سامنے رکھنا کہ اللہ کا کلام جو دین عطا کرتا ہے وہ اپنا نفاذ چاہتا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے میں لوگوں کو بڑی جھجک آتی ہے، کیوں، کہیں مرعوبیت ہے، کہیں خوف کا معاملہ، نہ جانے کیا، واللہ اعلم۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن جب آیا ہے تو وہ حق کے ساتھ آیا، الحق ذات اللہ کی طرف سے، اور وہ بالکل دو ٹوک انداز سے اپنی بات بھی پیش کرتا ہے اور اہل باطل سے کہتا ہے کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ. اللہ وہ جذبہ، وہ جرت، وہ توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے کہ اللہ کے اس کلام اور اللہ کے دین پر میرا اور آپ کا پورا انشراح صدر ہو اور ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو بیان کریں، نہ کہ کوئی معذرت خانہ رویہ ہو اور کوئی جھکنے کا معاملہ ہو، کوئی مرعوبیت کا معاملہ ہو، کوئی بچ جانے کا معاملہ ہو، کوئی جھجک کا معاملہ ہو، کوئی کمپرومائز کرنے کا معاملہ، نہ. اللہ نے حق عطا کیا ہے تو حق دندناتا ہوا آتا ہے معاشرے میں اللہ کی طرف سے، اور حق والوں سے بھی اللہ کا تقاضا ہے کہ وہ حق کو اس طرح بیان کریں جیسے کہ اس کے بیان کرنے کا حق ہے. اللہ یہ یقین اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم پر اور اپنے دین کی تعلیمات پر ہمیں عطا فرمائے. اور آج جس مرعوبیت کا ہم شکار ہیں، جس غلامی در غلامی کے نتیجے میں مرعوبیت کا ہم شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھوڑائے. اور آخری بات اس ضمن میں عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، یہ جو دین کی دعوت پیش کرنی ہے نا، یہ معذرت خانہ رویہ، یہ بیک فٹ والا انداز نہیں، پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصیرت انا ومن اتبعنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے. حضور کا راستہ کیا ہے 23 برس کا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آج حضور کی سنت بھی چند گوشوں یا چند اعمال تک محدود ہو گئی، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. داڑھی مبارک ہے، ہم حضور کا حکم سمجھ کے رکھتے ہیں، اور حضور کے چہرے سے پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ قبول کر لے صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہے مسواک کرنا، مبارک ہے خوشبو لگانا، مبارک ہے. مگر 23 برس کا راستہ، 23 برس کی سنت، 23 برس کا عمل کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا، میں، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے کنوکشن کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، تب آدمی دھڑلے سے بات کرے گا اور دو ٹوک انداز میں بات کرے گا. انا، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والے میرے پیارے صحابہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. یہ 23 برس کی سنت ہے اللہ کے رسول کی علیہ السلام، اور آج اس سنت کو، دعوت اللہ کی سنت کو، اللہ کی مخلوق تک پیغام حق کا پہنچانے کی سنت کو ادا کرنا، یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.